جنة عثمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رہے گا کوئی تیرے ستم کے یادگاروں میں، رہے گا کوئی تیرے ستم کے یادگاروں میں، میرے لاشے کے ٹکڑے دفن کرنا 100 مزاروں میں، میرے واجب الاحترام قابل صد احترام جامعہ مسجد حق نواز شہید جھانگ کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ یہ ذلحج کا مہینہ ہے اور مجھے اور مولانا اعظم طارق صاحب کو مکہ مکرمہ میں چند روز قبل جب مولانا مختار احمد سیال شہید کی شہادت کی خبر ملی تو ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی. مولانا مختار احمد سیال شہید ایک بڑا ہی بہترین مقرر سپاہ صحابہ کا بے مثال نوجوان خطیب تھا. اس کا دکھ ہم کبھی نہیں بھلا سکتے. شہادتوں پر کئی مرتبہ میں پہلے بھی یہاں گفتگو کر چکا ہوں، لیکن اب کون سے الفاظ ان شہادتوں پر میں دہراؤں. مولانا حق نواز شہید ہوئے، مولانا اسرار القاسمی شہید ہوئے، 5 علماء شہید ہوئے، میاں اقبال حسین شہید ہوئے. تو جب یہ لوگ شہید ہوئے تو اسی وقت مجھے یہاں جمعے میں تقریر کرنی پڑی، لیکن آج میں سوچتا ہوں کہ مختار سیال جس کی شادی کو 6 ماہ بھی نہیں گزرے تھے، جو جوانی کی زندگی میں قبر کے پاتال میں گم ہو گیا، جس کا جرم صرف یہ تھا کہ اسے ہم نے ضلع جھانگ سپاہ صحابہ کا صدر بنایا تھا، جس کا صرف یہ جرم تھا کہ اسے جامعہ مسجد حق نواز شہید کا نائب خطیب بنایا تھا، یہ جرم تھا. اس جرم کی پاداش اسے خطرہ تھا، اسے احساس تھا کہ وہ خطرے میں ہے، اس کا دشمن گھات میں ہے، لیکن اس نے اپنے موقف کو نہیں چھوڑا، اپنے راستے کو نہیں بدلا. یہی عزیمت کا راستہ ہے. لیکن میرے بھائیوں، کیا شہادتوں کے خوف سے یا شہادتوں کی وجہ سے نظریاتی جماعتیں اپنا راستہ بدل دیتی ہیں؟ کیا شہادتیں شاہراہ اسلام سے روک دیتی؟ کیا شہادتیں مشن سے ہٹا دیتی؟ کیا بچوں کا یتیم ہونا اور بیوی کے بیوہ ہونے کا خوف مشن سے دور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. چشم فلک یہ دیکھ چکی ہے. میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ جن کی سپاہ ہے، سپاہ صحابہ جس جماعت کی سپاہی ہے، سپاہ صحابہ کے نام پہ غور کریں کہ یہ صحابہ کی سپاہ ہے، صحابہ کی نوکر ہے، صحابہ کی دربان ہے، صحابہ کی غلام ہے، صحابہ کے سپاہی ہے. ہم سپاہی صحابہ کے ہیں، اور صحابہ کا جو سپاہی ہے وہ صحابہ کے لیے جان دینا اپنا فرض سمجھتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کتنے لوگ شہید ہو گئے، کسی نے راستہ نہیں بدلا. کتنے لوگ زخمی ہوئے، کسی نے راستہ نہیں بدلا. کتنے لوگ ذبح کر دیے گئے، ان کے نام لیواؤں نے راستہ نہیں بدلا. اس لیے کہ یہ کرسی کی جنگ نہیں، یہ چودراہٹ کی جنگ نہیں، یہ اقتدار کی جنگ نہیں، یہ قیادت کی جنگ نہیں، یہ پلاٹوں کی جنگ نہیں، یہ لائسنسوں کی جنگ نہیں، یہ جنگ محمد کے غلاموں کی جنگ ہے. یہ جنگ فاروق اعظم کے خون کے قطروں کے لیے ہے. یہ جنگ اس عثمان غنی شہید کی ناموس کے لیے ہے جسے 40 دن مدینہ کی گلیوں میں بھوکا اور پیاسا رکھا.
شان رسالت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد.
ذلحج کا مہینہ، یہ مہینہ اگر مولانا مختار سیال کو شہادت کے لیے ملا تو اس سے پہلے یہی مہینہ عثمان غنی کو بھی شہادت کا مل چکا. اگر اس مہینے کی 27 تاریخ کو فاروق اعظم پیغمبر کے مسلح پہ شہید ہو چکا ہے، اسی مہینے میں مختار احمد سیال اگر شہید ہوا تو میں تو مختار احمد سیال کے خون کے قطروں کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہوں کہ اس مہینے میں خون کے قطرے اگر مختار سیال نے بہائے ہیں تو جن کا وہ سپاہی ہے ان کے بھی قطرے بہ چکے ہیں، وہ بھی اسی راستے میں شہید ہو چکے. ہر وہ جگہ جہاں کوئی شہید ہوتا ہے وہ قیامت کے دن اس شہادت کی گواہی دیتی ہے. فاروق اعظم مدینہ میں شہید ہوئے، قیامت کی صبح کو مدینہ بولے گا، صرف مدینہ نہیں مسجد نبوی بولے گی. مسجد نبوی ہی نہیں بلکہ پیغمبر کا محراب بولے گا، نبی کا مصلی بولے گا، پیغمبر کا مصلی بولے گا، فجر کی نماز بولے گی. اور جو پیغمبر کا مصلی ہے قیامت کے دن وہ یہ کہے گا کہ اے اللہ میں تیرے پیغمبر کے سجدوں کا بھی گواہ ہوں، میں فاروق اعظم کے خون کے قطروں کا بھی گواہ ہوں. اور اسی مدینے وہ شخص بھی شہید ہوا جسے مسجد نبوی کے محراب میں منبر رسول پہ باغیوں نے، دشمنوں نے، شیعہ کے پیشواؤں نے، شیعہ مذہب کے بانیوں نے جسے محراب پہ منبر رسول پہ جس کے چہرے پر پتھر مارے. ایک وہ وقت تھا عثمان غنی مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے خطبہ دینے لگے، سارے صحابہ حج پر گئے ہیں، مسجد کے اندر بہت سارے لوگ آ گئے، اور وہ باغی تھے، بلوائی تھے. ایک بلوائی کھڑا ہوا کہنے لگا عثمان غنی خطبہ بند کر دو، ہم تیری تقریر نہیں سنتے. حضرت عثمان نے خطبہ جاری رکھا. ایک اور نے کہا، پھر تیسرا کھڑا ہوا، پانچواں، پھر سارے کھڑے ہو گئے، خطبہ بند کر دو. عثمان غنی نے خطبہ جاری رکھا تو انہوں نے مسجد نبوی کے باہر سے پتھر اٹھائے اور پتھر اٹھا کر عثمان غنی کے چہرے پر مارنے شروع کر. عثمان غنی کا چہرہ خون آلود ہوا، خون کے قطرے گرے، عثمان غنی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. باغی آگے بڑھے، عثمان غنی کے ہاتھ سے وہ عصا پکڑ لیا جو عصا رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوا کرتا تھا، وہ پکڑ کے توڑ دیا. عثمان غنی کو اسی حالت میں گھر میں لے جایا گیا، چہرہ خون آلود ہے، کپڑے خون آلود ہیں، جسم گرم ہو رہا ہے، لاش تڑپنے لگی ہے. لیکن کچھ دیر کے بعد ہوش آیا. ہوش آتے ہی، ہوش جب آیا تو شام کا وقت تھا، ان کے منہ میں شہد ڈالا گیا، دودھ ڈالا گیا، ہوش آیا تو حضرت علی عثمان کے سرانے بیٹھے ہیں، عثمان غنی نے ہوش میں آتے ہی کہا اے علی بتاؤ اہل مدینہ کا کیا حال ہے؟ حضرت علی نے فرمایا سارا مدینہ تمہارا حال پوچھنے آیا ہے، تم مدینے کا حال پوچھتے ہو؟ تو عثمان غنی نے فرمایا علی یہ مدینہ میرا نہیں، یہ محمد کا مدینہ ہے، میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ میں شہید بھی ہو جاؤں تو میں رسول اللہ کو بتا سکوں کہ تیرے مدینے کو میں کس حال میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ عثمان غنی گھر میں ہیں، باہر باغیوں نے اعلان کر دیا خبردار عثمان غنی مسجد نبوی میں نہیں آ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، جمعہ نہیں پڑھا سکتے، اعلان ہوتا رہا۔ اور اگلے دن جو لوگ کھانا لے کر گئے انہیں روک دیا گیا، جو پانی لے کر گئے روک دیا گیا، گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ 10 دن گزر گئے پانی بند ہے، 15 دن گزر گئے پانی بند ہے روٹی بند ہے، 25 دن گزر گئے پانی بند ہے روٹی بند ہے۔ عثمان غنی گھر میں موجود ہیں، حضرت علی نے سوال کیا امیر المومنین بھوک لگتی ہے کیا کرتے ہو، پیاس لگتی ہے کیا کرتے ہو؟ عثمان غنی نے فرمایا علی بھوک لگتی ہے نماز پڑھتا ہوں، پیاس لگتی ہے قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ پیغمبر کے خلیفہ سالس کا ذکر ہے، پیغمبر کے اس شہید کا ذکر ہے جس کے نکاح میں رسول اللہ نے دو بیٹیاں دی تھیں، ایک بیٹی فوت ہو گئی پھر دوسری بیٹی دی وہ بھی فوت ہو گئی، پیغمبر نے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی باری باری عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا، اس لیے کہ مجھ سے بہتر خسر کوئی نہیں، تجھ سے بہتر داماد کوئی نہیں۔ پیغمبر کا عثمان ہے۔ 25 دن گزر گئے، حضرت علی نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ حضرت عثمان نے فرمایا اگر پانی پہنچا سکتے ہو پانی لے آؤ۔ حضرت علی مشکیزہ لے کر آئے، باغیوں نے مشکیزے پہ تیر مارے، پانی بہ گیا۔ حضرت علی نے سر کی پگڑی اتار کر عاجزی میں عثمان غنی کی دیوار پھلان کر جھولی میں ڈال دی۔ پگڑی کا مطلب یہ تھا کہ عثمان میں درماندہ ہوں، میں عاجز ہوں، میں پانی نہیں پہنچا سکا، لیکن میرا دل تیرے ساتھ ہے، میرا ایمان تیرے ساتھ ہے، میں عاجز آ چکا ہوں۔ شیر خدا پانی پہنچاتا ہے، پانی نہیں پہنچتا۔ 30 دن گزر گئے، 35 دن گزر گئے، جب 37 دن گزرے تو وہ مظلوم مدینہ جس کی عمر 82 سال تھی، وہ مظلوم مدینہ جس کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، وہ مظلوم مدینہ جس نے روزہ کبھی نہیں چھوڑا تھا، وہ مظلوم مدینہ جس نے غسل خانے میں بھی کبھی کپڑے اتار کر غسل نہیں کیا تھا، وہ مظلوم مدینہ فرشتے جس کے چہرے سے حیا کرتے تھے، وہ مظلوم مدینہ جس نے دشمن کو بھی کبھی گالی نہیں دی تھی، 37 دنوں کے بعد مکان کی چھت پہ چڑھ گیا اور کہنے لگا او باغیو تم مجھے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے؟ تعریفو ملم تعریفو، پہچانو جو نہیں پہچانتا، یاد رکھو میں وہ عثمان ہوں کہ جس نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر دی تھی، آج اسی جگہ میں مجھے دو رکعت پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، میں وہ عثمان ہوں بھیک نہیں مانگتا جو کنواں پانی کا میں نے خرید کے دیا تھا، اسی کنویں سے دو قطرے پینے کی اجازت نہیں دیتے، او لوگو نہیں جانتے میں محمد کا داماد ہوں، میں پیغمبر کا رشتہ دار ہوں، میرے گھر میں نبوت کی بیٹیاں آئی ہیں، تم پانی بند کرتے ہو۔ باغیوں نے کہا پانی بند ہے روٹی بند ہے اس لیے کہ خلافت چھوڑ دو۔ عثمان نے فرمایا میرے نبی کا حکم ہے اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا، ساری دنیا قمیض اتارنے کا کہے گی، عثمان تو نے قمیض اتار دی تو قیامت کے دن میری شفاعت نہیں ملے گی۔
نعرہ تکبیر نعرہ صحابہ
زندہ باد،
نعرہ عثمان
زندہ باد،
مدینے کا عثمان، پیغمبر کا دورہ داماد عثمان، مکان کی چھت سے مایوس ہو کر نیچے اترا، باغیوں نے عثمان غنی کو شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ حضرت علی کو پتا چلا، انہوں نے اپنے بیٹے حسن اور حسین کو چوکیدار بنا کر چچا عثمان کے دروازے پہ کھڑا کر دیا۔ حسین عثمان کے دروازے پہ کیوں کھڑا ہوا؟ اس لیے کھڑا ہوا تاکہ آج محمد عثمان غنی کے دروازے سے یہ سبق سیکھ لے حسین کہ پیاسا رہ کر قرآن کیسے پڑھا جاتا۔ عثمان غنی کے دروازے پہ حسین ہے، حسن ہے، محمد بن طلحہ ہے، عبداللہ بن زبیر ہے، دروازے پہ کھڑے، لیکن عثمان غنی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے. جب 40 دن گزر گئے, آج جمعرات کا دن ہے, رات آ گئی ہے, اگلے دن جمعہ ہے, حضرت نائلہ عثمان غنی کی بیوی کہتی ہیں کہ تہجد کے وقت عثمان غنی اٹھ بیٹھے, چہرہ چمک رہا تھا, میں نے کہا امیر المومنین کیا ہوا؟ فرمایا ابھی خواب میں مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے. حضور نے فرمایا عثمان جو روزہ تو نے 40 دن سے رکھا ہوا ہے آج حوض کوثر پہ اس کی افطاری کا انتظام ہو چکا ہے. نائلہ کہتی ہے کہ عثمان غنی نے مجھے کہا کہ نائلہ میرے کپڑے تیار کر دو, میرا پاجامہ تیار کر دو, آج میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے, میں شہادت دیکھ رہا ہوں. نائلہ رو پڑی کہ عثمان تمہیں تمہارا دشمن کچھ نہیں کر سکتا. لیکن عثمان غنی نے فرمایا نائلہ میرے کپڑے تیار کر دو. جمعہ کا دن تھا, حضرت عثمان نے پاجامہ پہنا, صبح کا وقت ہے, تیمم کیا ہے, نیت پھر روزے کی رکھ لی ہے. حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گئے. جمعہ کا دن ہے, صبح کا وقت ہے, جنگ کے لوگوں مجھے پتہ ہے تشدد ہوا ہے, مجھے پتہ ہے مار پڑی ہے, مجھے پتہ ہے سفید داڑیاں تمہاری نوچی گئی ہیں, مجھے پتہ ہے تمہاری پیٹھوں پہ لاٹھیاں ماری گئی ہیں, مجھے پتہ ہے تمہاری کمروں پہ نشان ہیں, میں جانتا ہوں بوڑھوں کو کی چیخیں نکل گئی ہیں, میں جانتا ہوں بے دردی سے مارا گیا ہے, میں جانتا ہوں ذبح کرنے کی کوشش کی گئی ہے, میں جانتا ہوں قیامت ٹوٹ پڑی ہے. لیکن آ میں جس کا سپاہی ہوں اس کا تو حال دیکھ, میں جس کا سپاہی ہوں اس کی تو قربانی دیکھ, میں جس کا نام لیوا ہوں اس کی قربانی تو دیکھ. کہ مدینے کا شہر ہے, محمد کا پڑوس ہے, پیغمبر کا دربار ہے, نبی کا قرب ہے, 10 بجے کا وقت ہے, باغی آتا ہے, دیوار پھلان کر اندر آ جا آ گیا. باغی کا نام کنانہ بن بشر ہے, ایک کا نام عمر بن حمق ہے, ایک کا نام سودان بن حمران ہے, ایک کا نام اشتر نخی ہے. آگے بڑھتا ہے, کنانہ بن بشر نے عثمان کی داڑھی پکڑ لی ہے اور داڑھی پکڑ کے کہتا ہے اے عثمان کیا کہتا ہے, خلافت چھوڑتا ہے یا نہیں؟ عثمان غنی نے اس کے چہرے کو دیکھا, اس نے ہاتھ چھوڑ دیا, پھر ایک اور آگے بڑھا محمد بن ابی بکر, اس نے داڑھی پکڑ لی. عثمان نے فرمایا اگر تیرا باپ زندہ ہوتا اس حال میں تجھے دیکھتا ضرور خفا ہوتا. وہ بھی پیچھے ہٹ گیا. ایک اور باغی آگے آیا, اس کا نام سودان بن حمران ہے, اس نے عثمان غنی کے سینے میں ایک خنجر پیوست کر دیا, خنجر لگا ہے. عمر بن حمق آگے آیا, اس نے لوہے کی لاٹھ لے کر عثمان کے چہرے پہ ماری, سر پہ ماری, خون کا فوارہ نکلا, قرآن کے اوپر خون کے قطرے بہ گئے. عثمان غنی نے دیکھا کہ میری بیوی نائلہ درمیان میں کھڑی ہے. اس باغی نے بیوی پہ حملہ کرنا چاہا. عثمان نے آخری وقت کہا اے اللہ اس کے ہاتھوں کو توڑ دے, اس کے پاؤں کو توڑ دے, اس کو جہنم میں ڈال دے, یہ میرے حرم پہ حملہ آور ہوتا ہے. اس کے بعد عثمان غنی زمین پہ گر پئے, قرآن کھلا پڑا ہے, قرآن خون آلود ہو چکا ہے. باغیوں نے عثمان غنی کی لاش کو گھسیٹا, مکان کے صحن میں رکھ دیا. اور وہ کہاں رکھا؟ جہاں کوڑا کرکٹ تھا, جہاں گند تھا صحن کا, عثمان کی لاش کو ڈال دیا اور اندر جا کر مکان کے سارے سامان کو آگ لگا دی. نائلہ پیغمبر کی بیوی, پیغمبر علیہ السلام کی صحابیہ نائلہ, عثمان غنی کی بیوی نائلہ کہتی ہے کہ عثمان غنی کا چہرہ خون آلود تھا, ذبح ہو چکے تھے. میں نے کہا کہ اندر سے کوئی کپڑا عثمان کے چہرے پر ڈال دوں, کوئی کپڑا نہ ملا, سامان جل چکا تھا. میں نے سر کا دوپٹہ اتار کر عثمان کے چہرے پہ ڈال دیا. آج جمعہ کا دن تھا, آج مسجد نبوی سے اذان کی آواز نہیں آئی, آج مسجد نبوی سے نماز کی صدا نہیں بلند ہوئی. ساری رات گزر گئی, سارا دن گزر گیا. اور جھنگ کے لوگوں جس عورت کا سہاگ رک جائے اس عورت کا باپ آتا ہے, بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ بیٹی تیرا سہاگ اجڑ گیا, کوئی بات نہیں. بھائی آتا ہے, بہن تو بیوہ ہو گئی, کوئی بات نہیں. لیکن آج 24 گھنٹے گزر گئے, ہفتے کا دن آیا, مدینہ کی گلیوں سے نائلہ کو تسلی دینے کوئی نہیں آیا. نائلہ روتی رہی. حضرت نائلہ فرماتی ہے کہ 11 بجے کا وقت ہے, دفعتن زور سے دروازہ کھٹکتا کھلا, ایک چند آدمی اندر آئے. میں نے کہا کوئی عثمان کا غم گسار ہوگا, لیکن میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک باغی آگے آیا, اس نے آ کر عثمان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور عثمان غنی کے چہرے پہ ایک زوردار تماچا مار. نائلہ کہتی ہے میری چیخیں نکل گئی, اس نے عثمان کے چہرے پہ تھوک دیا, وہ چلا گیا. ایک دن اور گزر گیا, باغیوں نے کہا خبردار عثمان کا جنازہ کوئی نہیں اٹھا سکتا, عثمان کی لاش کوئی نہیں اٹھا سکتا, عثمان کو
مسلمانوں کے قبرستان میں کوئی دفن نہیں کر سکتا. دو دن گزر گئے, جب تیسرا دن آیا تو شیر کی بہن ام حبیبہ سے رہا نہ گیا, معاویہ کی بہن ام حبیبہ سے رہا نہ گیا, معاویہ کی بہن ام حبیبہ جو عثمان غنی کی چچا زاد بہن ہے اس سے رہا نہ گیا, روتی ہوئی مسجد نبوی کی سیڑھیوں پہ چڑھ گئی اور کہا باقیوں آج تم عثمان کا جنازہ نہیں اٹھانے دو گی تو میں محمد کی بیوہ دوپٹہ اتار کر مدینہ کی گلیوں میں آ جاؤں گی. ابو ہریرہ کہتے ہیں عثمان کی بیوی پیغمبر کی بیوی سڑکوں پہ آ جاتی, آسمان سے پتھر برستے, زمین پھٹ جاتی, باغی گھبرا گئے. انہوں نے کہا ام حبیبہ جنازہ رات کو اٹھایا جا سکتا ہے, چار آدمی جنازہ اٹھا سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد, چار آدمی کون؟ علی المرتضیٰ, حسن اور حسین, محمد ابن طلحہ جنازہ اٹھانے آئے ہیں. حضرت عثمان غنی کو کفن دیا گیا, جنازہ اٹھایا گیا, کیسی حالت میں کہ کوئی دیا نہ تھا, کوئی چراغ نہ تھا, ایک بتی تھی ایک چراغ تھا کہ جو نائلہ کے ہاتھ میں تھا, نائلہ کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی, کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ چراغ لے کر نائلہ جنازے کے آگے جا رہی ہے. ہائے عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے یار کی گلیوں میں, بڑے گھوم کے نکلے. جب جنازہ گھر سے اٹھایا گیا تو جہاں قبرستان میں لے جانا تھا, میرے بھائیوں تیرا جنازہ جھنگ کے بازاروں سے اٹھے, لوگ پھول برسائیں, لیکن عثمان کا جنازہ مدینہ کی گلیوں سے اٹھا. ظالموں نے باغیوں نے مکان کی چھتوں سے عثمان کے جنازے پہ پتھر مارے. جب جنازہ رسول اللہ کے روضے کے قریب گیا, کعب ابن مالک نے اپنے مرثیہ میں لکھا ہے, کعب ابن مالک کہتا ہے کہ جب جنازہ پیغمبر کے روضے کے قریب پہنچا تو جنازہ رکھ دیا گیا, حاتف غیبی سے آواز آئی, اے روضے میں سونے والے پیغمبر ذرا چہرہ اٹھا کر قبر سے اس مدینہ کے مظلوم کو دیکھ لے, جس کو تو نے دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے دی تھی, آج بھی تیرے شہر کی گلیوں میں اتنا مظلوم ہے کہ اس کے جنازے میں چار سے زیادہ آدمی نہیں آ سکتے. میرے بھائیوں کعب ابن مالک نے اپنے مرثیہ میں لکھا کہ اے کعب تو اپنے باپ مالک کی موت پہ روتا ہے, تو اس عثمان پہ آنسو کیوں نہیں بہاتا جس کی شہادت پہ پہاڑوں میں زلزلہ آیا, جس کی شہادت سے سمندروں کا پانی ٹھہر گیا, جس کی شہادت سے آسمان روئے زمین روئے. میرے بھائیوں جب جنازہ جنت البقیع میں پہنچا تو باغیوں نے کہا عثمان غنی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دیں گی. رات کے اندھیرے میں جہاں ان کی قبر بنی, باغیوں نے سمجھا یہ باہر بنی ہے, لیکن جاؤ آج عثمان غنی کی قبر کو دیکھو, جہاں عثمان غنی کی قبر ہے وہاں سے گنبد خضرا سامنے نظر آتا ہے. میرے بھائیو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ کئی سالوں کے بعد خانہ کعبہ کا میں طواف کر رہا تھا, ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ غلاف کعبہ پکڑ کے کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے, لیکن مجھے پتا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا. میں اس کا بازو پکڑ لیا, میں نے کہا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں وہ بد نصیب عمر بن حمق جس نے عثمان غنی کے سر پہ لوہے کی لاٹھ ماری تھی, جس ہاتھ سے لاٹھ ماری تھی, دیکھو عبداللہ میرا یہ ہاتھ جل چکا ہے, ہڈی بن چکا ہے, اور میں 40 سال سے اللہ کے دروازے پہ رو رہا ہوں لیکن مجھے معافی نہیں ملتی. عبداللہ کہتے ہیں میں نے اسے پاؤں کا ٹھڈا مارا, میں نے کہا دفع ہو جا, روئے زمین پر تجھ سے برا کوئی نہیں. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ مدینہ سے باہر شام کے راستے میں ایک جگہ میں نے دیکھا کہ دنیا جمع ہے, لوگ اکٹھے ہیں, تو میں نے کہا کون ہے؟ ابو موسیٰ کہتے ہیں جب میں قریب ہوا تو ایک آدمی تڑپ رہا تھا, اس کے ہاتھ دونوں کوئی نہیں تھے, پاؤں کوئی نہیں تھے. میں نے کہا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں وہ بد نصیب عمر بن حمق ہوں جس نے عثمان غنی کی بیوی پہ خنجر سے حملہ کیا تھا, اور عثمان نے فرمایا تھا اللہ اس کے ہاتھ توڑ دے. ابو موسیٰ دیکھو میرے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں, میرے پاؤں ٹوٹ چکے ہیں, اب صرف جہنم میں جانا باقی رہ گیا. میرے بھائیوں کس کے سپاہی ہیں ہم؟ بلند آواز, کس کے سپاہی؟ کس کے سپاہی؟ عثمان غنی کے سپاہی. تو جس کے سپاہی ہو اس کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا, اس کے نقش قدم پہ. اور جو ان سپاہیوں کو برا کہے گا, ان کو گالیاں دے گا, ان کو مارے گا, اس کا حشر بھی عمر بن حمق سے کم نہیں ہو.
سپاہ صحابہ,
سپاہ صحابہ.
ڈی سی صاحب، ایس پی صاحب، تم کہتے ہو ہمیں پتہ نہیں سپاہ صحابہ کے بارے میں؟ ڈی سی صاحب نے بیان دیا کہ یہ دہشت گردوں کی جماعت ہے، یہ بیان دیا یا نہیں؟ یہ ہنڈوں کی جماعت ہے، یہ تاوان وصول کرتی ہے. مجھے بڑا افسوس ہے ڈی سی صاحب، میں نے تمہیں کل کی پریس کانفرنس میں بھی چیلنج کیا، آج بھی کرتا ہوں، اگر ہنڈا گردی یا تاوان کی وصولی کا سپاہ صحابہ پر بحثیت جماعت کے الزام ثابت کر دو، میں قیادت چھوڑ دوں گا.
لڑکار ہے، لڑکار ہے،
800 بوڑھوں کو، سفید داڑھی والے بوڑھوں کو تم نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے ڈی سی صاحب، اور جیل کے قائم مقام سپریڈنٹ صاحب، سپاہ صحابہ کے ساتھ جو تم نے زیادتی کی ہے اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. بھگتنا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ ڈی سی صاحب، رات کی تاریکی میں مولانا آدم طارق کے ساتھ وعدہ کر کے کہ ایم پی اے کی موجودگی میں ہم تلاشی لینا چاہتے ہیں، اور پھر دھوکے سے آپریشن کیا، پھر جن کے گھروں میں چائے پی ان کو بھی پکڑ لیا، جنہوں نے بوتلیں پلائیں ان کو بھی پکڑ لیا، اور دھوکے سے لے گئے، اور جیل میں جا کر تم نے درندوں کے حوالے کر دیا، خود بھی مارا، ان سے بھی مروایا. ہائے مزہ تب آتا کہ تم ان کو بتاتے ہم آپریشن کرنا چاہتے ہیں، تم ان کو چیلنج کرتے. میں آپ تمہیں کہتا ہوں، آؤ بتا کر آؤ، چیلنج کر کے آؤ، اعلان کر کے آؤ، اگر تمہاری نسلیں نہ بدلتے ہمارا نام بدل دے. صاحب نے ٹھہر جائیں، مولانا اعظم طارق صاحب نے جس نقصان کا ذکر کیا کہ 60 لاکھ روپے کا نقصان ہوا، اور جو لوگ جیل میں ہیں ان کی رہائی کے لیے کہا، اگر تم نے یہ دونوں مطالبے پورے نہ کیے تو پھر انجمن تاجران کے اس مذاکرات کا ہم انتظار کرتے ہیں. اگر مذاکرات میں تم نے ہماری باتوں کو تسلیم نہ کیا، پھر جو کچھ ہوگا اس کا ذمہ دار یا نواز شریف ہوگا، یا وائی ہوگا، یا جنگ کی انتظامیہ ہوگا. کہتے ہیں جی کراچی میں ایم کیو ایم کا آپریشن ہوا تو وہ مٹ رہی ہے، وہ ختم ہو رہی ہے. ڈی سی صاحب، ایم کیو ایم اور ہے، سپاہ صحابہ اور ہے. اور اگر تمہیں تجربہ نہیں تو کر دیکھو،
تم لاکھ دباؤ نہیں جمے گی، لاکھ دباؤ نہیں جمے گی.
ایم کیو ایم کی سیاست چدراہٹ کے لیے، اقتدار کے لیے، قومیت کے لیے، میری سیاست عائشہ کے دوپٹے کے لیے، افتا کی عزت کے لیے، بلال کے قدموں کے لیے، ابو بکر کی نوکری کے لیے، عمر کی نوکری کے لیے. زندہ رہے تب بھی سرخرو ہیں، قبروں میں اترے تب بھی سرخرو ہیں.
تیرے حکم پر جان قربان، تیرے حکم پر جان
قربان. اور تم نے سپاہ صحابہ اور ایم کیو ایم کا فرق دیکھ لیا کہ جو امگرم کا قائد ہے وہ لندن میں بیٹھا ہے, قوم مر رہی ہے اور امریکہ سے سیاسی پناہ مانگتا ہے, اور جو سپاہ صحابہ کا قائد ہے وہ مکہ مدینہ سے بھی ہو کر تمہارے دروازے پہ آ گیا. جیل کا سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی نہیں پتا 800 آدمیوں کو کس نے مارا, مجھے تو نہیں پتا, تیرے بابے کو پتا ہے. جن شیعہ افسروں نے جیل میں میرے کارکنوں کو مارا وہ کان کھول کر سن لے, عبرتناک انجام سے نہیں بچیں گے. یہ یاد رکھو. 8 مہینے کا 8 سال کا بچہ, 8 سال کا بچہ جس نے اس پر بھی ہاتھ اٹھایا میں اس کا ہاتھ بھی توڑ دوں گا. ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے.
اے کوئی ایم این اے آپ کو ایسا ملا کہ میرے شہر کا غریب پس گیا ہو تو وہ سارے پروگرام چھوڑ کر تمہارے دروازے پہ گلیوں میں پھرتا, جبکہ اس کے قتل کے لیے انعامات مقرر ہو چکے ہوں, لیکن وہ غریب شہریوں کے دکھ میں شریک ہے. مولانا اعظم طارق صاحب یہاں نہیں آئے, اشار القاسمی نے جھنگ سٹی کی گلیوں کا پہرا نہیں دیا. بس یہی فرق ہے ایم کیو ایم میں اور سپاہی صحابہ. ہر آدمی کا نظریہ ہوتا, تمہیں بھول ہے, ایک دنیا کی سیاست ہے, ایک محمد کی شریعت کی سیاست ہے. سپاہی صحابہ ایک نظریے کا نام ہے, ایک جماعت کا نام ہے. میں اس وقت ششتر رہ گیا جب میں نے مکہ اور مدینہ میں دیکھا کہ لوگوں نے مکہ میں غلاف کعبہ پکڑ کے مختار سیال کے لیے دعائیں مانگی, لوگوں نے رو رو کر رسول اللہ کے روزے پہ سلام پڑے سپاہ صحابہ کے لیے. تم نے نہیں دیکھ لیا الیکشن میں اپنا حال دیکھ لیا یا نہیں دیکھ لیا؟ کیا ہوا؟ کہتے نہیں سپاہ صحابہ کو لوگ چھوڑ رہے ہیں, تمہارا باپ الٹا لٹک کر بھی نہیں چھڑا سکتا. سپاہ صحابہ ایک نظریے کا نام. تم پروگرام بتاؤ کہ ہم آپریشن کرنا چاہتے ہیں, پروگرام بتاؤ, پھر آؤ آپریشن کرنے, بعد میں پتا چلے گا آپریشن تمہارا ہوا ہے یا ہمارا. بتاؤ تو صحیح, چوروں کی طرح آتے ہو, ڈاکوؤں کی طرح ڈاکے مارتے ہو, اور ڈاکہ مارتے ہو. سفید داڑھی والوں نے جب یہ کہا کہ ہم مولوی ہیں, ہم امام ہیں, تم ایسے پاگلوں کو لائے تھے چھاپے مارنے, جنہوں نے کہا ہم نہیں مولویت کو جانتے, ہم نہیں قرآن کو جانتے, اور تم نے تو بلا تفریق شریف لوگ جو کبھی ہماری سرگرمیوں میں بھی شریک نہ تھے تم نے ان کو ٹھڈے مارے, سفید داڑھیوں والوں کے ٹھڈے مارے, جو تم نے تہجد گزاروں کو مارا, تم نے قرآن پڑھنے والوں کو مارا, تم نے مسجد کے بے گناہ اماموں کو مارا اور جیل میں لے جا کر مارا, یہاں بھی مارا. اور گنڈو تم سپاہی صحابہ کو کہتے ہو یہ دہشت گرد ہے, اور ڈپٹی اور سپرنٹینڈنٹ جیل مجھے بتاؤ, اور ڈاکوؤں کا مال کھانے والے, چوروں کا مال کھانے والے, رشوت لینے والے, رشوت لے کر کوٹھیاں بنانے والے, بدماشی کرنے والے, تم سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں, تم سے بڑا بدماش کوئی نہیں, تم سے بڑا اچکا کوئی نہیں. ابھی یہ ٹھہر جائے, ابھی مذاکرات علماء اور انجمن تاجران کی کمیٹی کر رہی ہے, کرنے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہم نے ابھی تک کوئی اپنی طرف سے رد عمل کا فیصلہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, اگر ہم نے فیصلہ کیا تو ہمارا ساتھ دو گے ہڑتال. سنے سنے ہاتھ کھڑا رکھیں, اگر ہم نے, یاد رکھو, اگر ہڑتال کا فیصلہ کیا کرو گے, اگر جلوس کا فیصلہ کیا کرو گے, اور اگر ان کے گھراؤ کا فیصلہ کیا کرو گے, جو کریں گے اللہ کے گھر میں دونوں ہاتھ کھڑا کر کے کلمہ پڑھ کے, کلمہ پڑھ کے وعدہ کرے, کلمہ پڑھ کے.
اللہ اکبر.
میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر تم نے پوری گورنمنٹ کو دھوکہ دیا، پنجاب حکومت سے کہا ان کے پاس راکٹ لانچر ہے، جب ایف آئی آر کا وقت آیا تو وہاں راکٹ لانچر تمہیں بھول گیا، اور ڈی سی صاحب نے پہلے کہا راکٹ لانچر تھا، پھر کہا تیارا شکن توپ تھی، ڈی سی صاحب کبھی توپ دیکھی ہے؟ دیکھی ہے کہ توپ دا بوکا ویکھے، توپ دا بوکا تیارا شکن توپ، تیارا شکن توپ جنگ میں آئی، تم کیا کرتے، تو بانڈے مانج دے، تیارا شکن توپ بھی آئی، تم بھی ہو، وہ تو گاڑی پر آتی ہے، وہ آ بھی گئی، پھر آ کر چلی بھی گئی، پھر چل بھی گئی، چلی بھی گئی، پھر جناب گڈیاں نہ کھیل دے رہے ہو، چل گئی، ہاں ڈی سی صاحب، سپاہ صحابہ ایک نظریاتی جماعت ہے جس کا براہ راست تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھ، ایس پی صاحب، پولیس والوں، دو پولیس والے یا تین بکتر بند گاڑی میں مرے ہیں، ہمیں ان کا بھی دکھ ہے، سپریڈنٹ جیل کا قتل ہوا ہے، ہمیں خدا کی قسم ان کا بھی دکھ ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہماری لڑائی تو شیعہ کے ساتھ ہے، تم نے شیعہ والی لڑائی اپنے گلے ڈلوائی ہے، اپنے گلے میں، اگر تم یہی چاہتے ہو تو پھر ہم تیار
ہیں۔
جس طرح مولانا اعظم طارق نے فرمایا کہ جناب دیکھیے 145 آدمی گرفتار ہوئے، تم نے یہ بھی جھوٹ بولا کہ 145 آدمی پکڑے گئے، بھائی 853 آدمی کل پکڑے، جھوٹ بول کر 145 آدمی لکھے، یہ جھوٹ بولنا ثواب ہے کہ اپنے بابا خمینی سے تقیہ سیکھا تھا، 145 آدمی لکھے جناب، کہاں سے پکڑے، کہتا ہے کرفیو کی خلاف ورزی، سبحان اللہ، ایک آدمی گھر میں اپنی بیٹھک میں سویا ہوا ہے اور سویا ہوا کرفیو کی خلاف ورزی کر رہا ہے، پاگلوں کیا ہو گیا تمہیں، ایک آدمی گھر میں سویا ہوا کہتا ہے اٹھ چل ساڑھے نال، تو کرفیو کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، حد ہو گئی بھی، جھوٹے، ایک بچہ سویا اس کو ٹھوٹا مارا، چلو اچھا اگر کہیں بوڑھا یا بچہ نہیں ملا تو برتن اٹھا کر مار دیا، برتن بھی کرفیو کی خلاف ورزی کر رہے تھے، پاگل، صفے اٹھا دی، ٹیلی ویژن مار دیے، ہے جی، اور جو پیسہ تھا وہ جیب میں ڈال لیا، اور پیسہ کسی کا جیب میں ڈالنا یہ کرفیو کے عین مطابق ہے، بالکل ٹھیک، یہ لائے کہاں سے تھو تحفے، ڈی سی صاحب بتاؤ تو صحیح، جو جھنگ کی پولیس ہے، جھنگ کچھ واقف تھی ہم سے، کچھ تھوڑی سی انہوں نے نرمی کی، لیکن یہ باقی تحفے تم کہاں سے لائے تھے، یہ تو عجائب گھر میں رکھنے کے لیے، عجائب گھر میں، کسی نے کہا جی میں سپاہ مصطفیٰ کا ہوں، بھئی اگر ان کو پتا ہوتا، بھی لڑائی تو سپاہ صحابہ سے، تو اس سپاہ مصطفیٰ بیچارے والے سے کہتے ہیں کہ ہم سپاہ صحابہ کو روتے تھے، تم نے سپاہ مصطفیٰ، کہتے ہیں ہم تو سپاہ صحابہ کو روتے تھے، تم نے سپاہ مصطفیٰ بنائی، یہ کہا ایسے پاگل، ایسے پاگل نہیں دیکھے، ایک نے کہا میں کاؤنسلر ہوں، ایک نے کیا کہا، میں اس کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ تو سپاہ صحابہ کا کاؤنسلر ہے یا کسی اور کا، اس نے کہا اچھا تو کاؤنسلر ہے، پھر تیرا زیادہ قصور ہے، یہ تحفے لائے کہاں سے تھے، ڈی سی صاحب یہ جو تم تحفے لائے تھے، ان تحفوں کا جواب تمہیں عدالت کے کٹہرے میں دینا پڑے گا، پڑے گا یا نہیں پڑے گا، عدالت کے کٹہرے میں ان تحفوں کا جواب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، ہم سب سے پہلے قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ٹھیک ہے، کھٹکھٹانا چاہیے یا نہیں چاہیے، کہ جو ظلم ہوا، جو زیادتی ہوئی، قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور اگر قانون نے ہماری بات نہ سنی تو پھر بازوئے قوت سے جواب دیں گے، دینا چاہیے یا نہیں چاہیے، اور اگر قانون کا دروازہ ہم کھٹکھٹائیں تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ 800 آدمیوں کو اگر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے دروازے پر ہمیں کھڑا کرنا پڑا تو آپ ہمارے ساتھ جائیں گے؟ تیار ہو، تیار ہو ہائی کورٹ کے دروازے پر؟ جی اتے ہائی کورٹ چاہیے کوئی توحفہ لب گیا اتے تو ان جوارش پاپوش ضرور کھلونا، جانتے ہو دوبارہ؟ اور میری ایک گل مسیطے کھڑا کہنا، تے جے انہاں وچوں ہر بندہ ہاتھ جوڑ کے نہ آکھے میں تے 100 رب دی اوتھے گیا ہی نہیں تے مینوں دس دے، ہر بندے نے کہنا میں تو اس رات فیصل آباد ڈیوٹی پر تھا، کسی نے کہا میرا سرٹیفکیٹ آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کسی نے کہا مینوں پیچس لگے ہوئے سی. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ سپاہ صحابہ اس تشدد اور بربریت کے خلاف قانون کا دروازہ کھٹکھٹائے. ہم نے مطالبات حکومت سے کر دیے، پنجاب حکومت سے، کہ جو تشدد جنگ کے غریب عوام پہ ہوا ہے اس کا فلفور ایکشن لیا جائے، ٹھیک ہے، اور جنگ کی پوری انتظامیہ کے خلاف کاروائی کی جائے. صرف ایکشن نہیں، یا تبادلہ نہیں، تبادلہ بھائی تبادلہ نہیں، یہاں سے وہاں چلے جائیں گے، پورا ایکشن قانونی طور پر لیا جائے، لیا جانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور ایک بات، مولانا مختار سیال شہید کے کیس میں ثناء الحق ترمذی کو جب تم نے حراست میں لیا اور یہ کہا وہ حفاظتی حراست میں ہے، فلفور اس کو 302 کے مقدمے میں اس کی گرفتاری ڈالی جائے، ٹھیک ہے، ڈالی جانی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جو کہتے ہیں ڈالی جانی چاہیے ہاتھ کھڑا کرے.
نعرہ تکبیر.
مولانا اعظم طارق صاحب آخری بات آپ سے کریں گے.
سننے ویسے ہمارے پاس تفصیلات کافی آ چکی ہیں، آپ حضرات ایک ایک کاغذ پر صفحے پر یہ عبارت لکھ کر کہ میں حلفن کہتا ہوں کہ میرا اتنا نقصان ہوا ہے، یہ خود آپ ایک ایک صفحے پر لکھ کر، جس کا ایک آنا بھی نقصان ہوا ہے وہ یہ نہ سمجھے یار ایک آنا ہوا تھا، اپنے اپنے نقصانات آپ حضرات ضرور مرکز میں پہنچائیں، مجھ تک پہنچائیں. شام تک آپ ہر آدمی اگر اپنا نقصان لکھے کہ میرے گھر کا اتنا نقصان ہوا ہے، اتنے برتن ٹوٹے ہیں، یا جیل میں مجھے اتنے لیے گئے، اتنے واپس کیے گئے، آپ اپنا نقصان لکھ کر جلد سے جلد مجھے دیں تاکہ یہ آپ کی ساری فائل ہمارے پاس ہو جب ہم آگے جائیں، یہ آپ ضرور کریں.